एक तो दुआ है, दुआ की तो वाकई ज़रूरत है। अल्लाह ताला जो भी दुआएं देते हैं खामोशियों में, और चाहे ज़ाहिरन बता भी देते हों या चाहे न बताते हों, और अल्लाह ताला के साथ बराह रास उनके जब दुआ का मामला आता है तो उसमें मुझे भी याद कर लेते हों, दूसरों के लिए भी दुआ कर लेते हों, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। ये तो असल ज़रूरत यही है इंसान की। सवाल ये है कि लड़कियों के नाम में मारिया नाम रखना कैसा है? अच्छा नाम है। सहाबिया के नाम जब आते हैं, सहाबा और सहाबियात के जब नाम आते हैं, और वो भी ऐसे सहाबी या सहाबियात जिनके अफसर असम के साथ एक अरसे तक ताल्लुक़ रहा, यानी ऐसा नहीं है कि कुछ बस एक मुलाकात हुई और चले गए, बल्कि एक अरसे तक ताल्लुक़ रहा और अफसर असम ने उनका नाम नहीं बदला, ये गोया कि अफसर असम ने उस नाम को पसंद फरमाया है और उसमें कोई बुराई ज़ाहिर नहीं फरमाई है। तो मारिया नाम रखना ये तो अच्छा नाम है। मायरा, ये मुझे नहीं पता क्या चीज़ है, इसको अरबी में लिखें तो पता चले कि ये क्या चीज़ है। मायरा, मायरा मेरे जहन में नहीं है ये नाम क्या है। मायरा अगर है तो ये मेरे जहन में नहीं है कि मायरा क्या नाम है और किसका नाम था, कभी मैंने मुझे मेरे जहन में नहीं है फ़िलहाल। और दूसरा नाम क्या लिखा हुआ है? अमीरा। अमीरा अगर नाम के बारे में सवाल है तो वो नाम सही है, लेकिन वो दो ई के साथ होना चाहिए बज़ाहिर, इसलिए कि इंग्लिश में वैसे तो वह है कि जैसे हम अरबी में लिखेंगे, असल तो वो अमीरा होता है, तो अमीरा अगर है तो इसको अमीरा पढ़ा जाएगा असल के लिहाज से, तो दो ई के साथ अगर होगा तो शायद ज़्यादा वाज़े है, लेकिन बहरहाल इंग्लिश की स्पेलिंग तो जो भी हो, असल ये है कि अमीरा, यानी वहाँ पर मीम के बाद थोड़ा सा या मद्दा आता है कि अमीरा, उसको यानी दो ई के साथ शायद ज़्यादा वाज़े होगा, लेकिन फिर भी जैसे समीर नाम होता है अरबी में मर्दों का, तो उसमें आई के साथ भी लिख देते हैं और उसको भी समीर ही पढ़ते हैं। असल वो ये कि पढ़ने में तलफ़ुज़ में सही हो, बोलने में सही हो, लिखने में फिर उसके करीब करीब जो स्पेलिंग बनती हो वो लिख दिया जाए। सवाल ये है कि ये क्रिप्टो करेंसी हलाल है? क्रिप्टो करेंसी इस बारे में यकीनन कोई फ़ैसला करना तो मुश्किल है। बाज़ उलमा उसकी इजाज़त देते हैं, बाज़ उलमा मना करते हैं। करेंसी तो नहीं है वो, करेंसी तो वो होती है जिसको हुकूमती सतह पे मान लिया जाए, तो करेंसी तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना है कि उसकी कोई कीमत तो है, लोगों में एक चीज़ की जो कीमत होती है, कीमत तो समझी जाती है, इस लिहाज से हम उसको हराम तो नहीं कहते, लेकिन अच्छा है कि इंसान एहतियात कर ले। जैसे कि हमारे बहुत से बड़े हजरात में जो इस फन के माहिर हैं वो इसमें मना भी करते हैं, तो इसलिए एहतियात इंसान कर ले अलग बात है, लेकिन इसको हराम भी नहीं कह सकते, इसलिए कि यानी बहुत से उलमा इसको दुरुस्त कहते हैं और देखा जाए तो उसको आम तौर पर माल समझा जाता है, लेकिन ये जहन में रहे कि इसमें फ़ायदा जिस तरह नज़र आता है नुकसान का भी बड़ा अंदेशा होता है, कभी उसकी कीमत अचानक से गिरती है, कभी अचानक से बढ़ती है, और पता नहीं उसके पीछे क्या पूरा सिस्टम है तो सही, लेकिन बहरहाल उलमा की दोनों राय जहाँ होती हैं तो जायज़ भी है, इंसान एहतियात कर ले तो अच्छा है, हर एक की अपनी मर्ज़ी है। सवाल ये है कि कोई कपड़ों का बिज़नेस करता है और कपड़े दूसरे मुल्क में हैं, अभी बिक नहीं रहा है, वो माल तजारत की ज़कात का जो मसला है कि मसलन अगर आज उन कपड़ों को हम बेचें, आज अगर हम बेच देते हैं इन कपड़ों को तो इसकी क्या कीमत आएगी, गोया कि इतने पैसे हमारे पास रखे हुए हैं, तो ये देखा जाएगा कि अगर आज हम इसको बेचते हैं تو بیچنے کی صورت میں کتنے پیسے ہمیں مل سکتے ہیں؟ جس طرح ہم بینک میں پیسے رکھے ہوتے ہیں ہمارے پیسے ہیں، اسی طرح اس مال کو اگر ہم بیچتے ہیں تو ہمارے گویا بیچ کر جو پیسے آتے ہیں وہ ہمارے پیسے ہیں، اور پورے کو بیچنے پر جو رقم مل سکتی ہے وہ گویا کہ پیسے ہمارے رکھے ہوئے ہیں، چاہے ہم آج بیچیں چاہے آہستہ کر کے تھوڑا عرصے میں بیچیں، لیکن ہمارا خریدتے وقت ارادہ بیچنے ہی کا تھا اور ابھی بھی بیچنے ہی کا ارادہ ہے، تو جو قیمت اس کی ہے ابھی کے لحاظ سے جب ہمارا سال پورا ہو رہا ہے اس وقت جو قیمت ہے اس وقت کے لحاظ سے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ کسی کے پاس زمین کے پلاٹس ہیں، فی الحال کوئی فائدہ نہیں ہے، کیا اس پر زکوٰۃ ہے؟ زمین انسان نے لے کر رکھی ہوئی ہے، اس پر کوئی مکان وغیرہ نہیں بنایا، دیکھنا یہ ہے کہ وہ زمین جب خریدی تھی تو خریدتے وقت کیا نیت کی تھی۔ اگر نیت یہ کی تھی کہ اس کی قیمت ہم بڑھنے دیتے ہیں، جیسے ہی قیمت بڑھے گی بڑھنے کے بعد ہم بیچیں گے، ظاہر ہے نفع اٹھانا مقصد ہے، پیسے انسان بینک میں رکھے گا جتنے ہیں، اگر 1 لاکھ ہے تو 1 لاکھ رہیں گے، زمین خریدی ہے تو اس کی قیمت بڑھے گی، تو اس کی قیمت بڑھے گی اور ظاہر ہے کہ جب 1 لاکھ تو ہے ہی، اب جیسے قیمت بڑھتی رہے گی بڑھنے کے بعد پھر ہم اس کو بیچیں گے، تو گویا کہ 1 لاکھ تو ہے ہی ہمارے پاس، تو ہر سال گویا کہ جتنی رقم کی وہ اگر آج ہم اس کو بیچتے ہیں تو آج اس کی کیا ویلیو ہے، آج ہمیں کیا پیسے مل سکتے ہیں، اسی کے بقدر ہمیں اس پر زکوٰۃ دینی ہوگی، گویا کہ وہ اتنی رقم گویا ہمارے پاس رکھی ہوئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کوئی اگر ہم سے یہ کہتا ہے کہ اسلامک فائنانس اور عام بینک کا جو معاملہ ہوتا ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اس کو ہم کیسے سمجھائیں؟ اسلامک فائنانس میں بھی لوگ اسلامک فائنانس کا نام تو لیتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ اسلامک فائنانس کا نام لینے کے باوجود بھی اس میں اسلامی اصول کا خیال نہیں رکھتے، ورنہ فرق تو بالکل ظاہر ہے کہ اگر ایک شخص وہ ہے جو شریعت کے مطابق کرتا ہے اور ایک شخص سودی معاملہ کرتا ہے، قرآن نے خود ہی بتا دیا احل اللہ البیع وحرم الربا، اگر اسلامی ہے تو وہ بیع ہے، غیر اسلامی ہے تو وہ ربا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ دونوں میں فرق ہے، احل اللہ البیع، اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا، بیع اور ربا کو حرام قرار دیا، لیکن باقی ظاہر ہے کہ یہ سوال اتنا آسان نہیں ہے اس کا جواب، اس لیے کہ سوال کرنے والے کا مقصد یہ ہوگا کہ جو لوگ اسلامک فائنانس کرتے ہیں وہ بھی جا کر اچھا کوئی سودی اگر وہ سودی معاملہ کر رہے ہیں تو وہ بھی غلط کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ تفصیل سے سمجھنے کا اور سمجھانے کا مسئلہ ہے، اس کو ہم مختصر لفظوں میں یعنی بیان نہیں کر سکتے، اور جسے اشکال ہو وہ خود ہی اس مسئلے کو حل کرا لے کہ اچھا دیکھو کہاں ان کو اشکال ہے، کیوں وہ سمجھتے ہیں کہ اسلامک فائنانس بھی سود ہے، اگر ان کو وہ غلط لگتا ہے تو ان کو بتانا ہوگا کہ واقعی وہ سود ہے یا نہیں، اگر ہے تو ہاں پھر تو کوئی فرق نہیں ہوا، لیکن اگر وہ سودی معاملہ نہیں کرتے، وہ شریعت کے مطابق معاملہ کرتے ہیں، تو ظاہر شریعت کے مطابق کیا ہوا معاملہ اور غیر شریعت کے مطابق کیا ہوا معاملہ دونوں میں فرق ہے، وہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ سوال یہ ہے کہ فجر کی نماز سے پہلے تہجد پڑھ سکتے ہیں؟ سوال کا پورا مقصد سمجھا نہیں، یعنی فجر کے وقت شروع ہونے سے پہلے تہجد پڑھنا وہ تو اصل تہجد ہی کا وقت ہے، لیکن فجر کے وقت شروع ہونے کے بعد تہجد پڑھنا یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ فجر کے وقت شروع ہونے کے بعد بس فجر کی 2 سنتیں اور فجر کے 2 فرض، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں پڑھنا، نفل نماز پڑھنے کا وقت ہے ہی نہیں وہ۔ اگر کسی نے زمین لی ہے، اسی کے متعلق سوال، کسی نے زمین لی ہے اور زمین لی ہے اس پر گھر بنانے کا ارادہ ہے، تو ظاہر ہے گھر بنانے کا ارادہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس زمین کو بیچنے کا ارادہ نہیں ہے، گھر بنانا ہے، گھر بنا کر رہیں گے، کرائے پر دیں گے، کیا کریں گے، وہ بات کی بات ہے، گویا کہ بیچنے کی نیت ہے ہی نہیں تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ خریدتے وقت انسان اگر کوئی نیت نہیں کرتا، آگے جا کر دیکھ لیں گے، ابھی تو مل رہا ہے لے لیتے ہیں، آگے جا کر دیکھا جائے گا کیا کرنا ہے، کرائے پر دیں یا اس پر مکان بنائیں، کیا کرنا ہے وہ آگے جا کر دیکھ لیں گے، تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے کہ ابھی تک انسان کی کوئی یعنی گویا उसको उसको पता ही नहीं कि आगे उसके साथ करना क्या। हाँ, नीयत पक्की यह है कि अच्छा, यही नीयत है कि अच्छा लेकर बेचना है, जब नफ़ा आएगा और कीमत बढ़ेगी हम बेच देंगे, बेचने ही की नीयत है, तो फिर वो माल तिजारत है और उस पर ज़कात होगी। हाँ, बज़ाहिर वो मसला वाज़ह हो गया कि अगर फ़िलहाल ख़रीदते वक्त अगर बेचने की नीयत नहीं थी, चाहे उस पर मकान बनाना है, आगे जाकर बनाएंगे या आगे देख लेंगे क्या करना है, बस ख़रीदते वक्त वैसे ही ख़रीद लिया और बेचने की नीयत से नहीं ख़रीदा, तो वो माल ज़कात माल तिजारत में शुमार नहीं होगा, उस पर ज़कात लाजिम नहीं होगी। अगर किसी मुस्तहिक के ज़कात बहन के लिए चार भाई एक बैंक अकाउंट में पैसे जमा करते रहें, बैंक अकाउंट अगर बहन का नाम है और उसको ये बता दिया है कि इसमें जितने पैसे हैं वो आपके हैं और उनको पूरा तसरुफ़ हासिल है उस पर, तब तो वो उनको दे दिए। अब जाहिर है कि लेकिन जैसे ही उनको दे दिए तो देने के बाद अब वो ज़कात की मुस्तहिक नहीं रही, इसलिए कि उनके पास इतनी रकम जमा हो गई है कि वो अब ज़कात नहीं ले सकती। या ये अगर सवाल का मकसद ये है कि एक बैंक अकाउंट बनाते हैं, उसमें पैसे जमा करते रहते हैं, इरादा यह है कि बाद में एक साथ ज़्यादा जमा होगा फिर देंगे, तो अभी वो अदा नहीं हुई ज़कात, जब तक देंगे नहीं तब तक वो ज़कात अदा नहीं होती। सवाल यह है कि ज़ायद अगर गाड़ी किसी के पास है तो उस पर ज़कात है? ज़कात किन चीज़ों पे देनी है? ज़ेवर, पैसे यानी सोना चांदी, पैसे, और तो ये तो पूरा एक ही उसमें आ जाता है, सोना चांदी और पैसे। तो सोना चांदी, पैसे, बेचने की चीज़ें जो बेचने के लिए ख़रीदी थी कोई चीज़, ज़मीन हो, मकान हो, गाड़ी हो, जो भी हो, बेचने के लिए ख़रीदी थी, तिजारत का मकसद था, तिजारत मकसूद थी, माल तिजारत आम तौर पर हमें बस इससे वास्ता पड़ता है। इनमें से अगर कोई चीज़ है, वरना और चीज़ें हैं मैं सिर्फ बता देता हूँ, लेकिन उससे हमें वास्ता नहीं पड़ रहा, बाज़ चौपाए वगैरह होते हैं, किसी ने ऊँट रखे हुए हैं, बकरियाँ रखी हुई हैं, गाय रखी हुई है, उनका मामला है, लेकिन हमें उससे वास्ता नहीं पड़ता अमूमन। और इसके अलावा पैदावार वगैरह है, खेत की ज़मीनें हैं, तो उससे तो उन दोनों चीज़ों के अलावा दो चीज़ें याद रखनी है, सोना चांदी पैसे और माल तिजारत। इन चीज़ों में इनकी वैल्यू पर ज़कात होती है। बाकी गाड़ियाँ दो रखी हुई हैं, मकान तीन चार रखे हुए हैं, किराए पर दे रहे हैं और बेचना बेचने के लिए नहीं ख़रीदे, तो उनकी उनकी वैल्यू पर कोई ज़कात नहीं है। सवाल ये है कि विल बनाने का क्या तरीक़ा है? विल तो वैसे अगर देखा जाए, इंसान के ज़िम्मे जो हकूक़ हैं, किसी की कैसे कोई पैसे लिए थे, उधार लिए थे, कुछ पैसों की अदायगी बाकी है, अगर किसी के कुछ पैसे इंसान के ज़िम्मे हैं, कुछ मामलात रह गए हैं, तो उनको तो लिख लेना और वसीयत कर देना कि अगर मेरा इंतकाल हो गया तो फ़लाने फ़लाने के इतने पैसे उसको अदा करने हैं। नमाज़ें रोज़े अगर बाकी हैं और उनको इंसान कज़ा कर रहा है तो कज़ा करता रहे और उसमें कम करता रहे, नीचे लिख दे कि यहाँ नीचे जितना नंबर हो उसके लिहाज से मेरे तरफ़ से नमाज रोज़ों का फ़दिया अदा कर दिया जाए। ये तो एक लाजिम चीज़ जो इंसान पर बाकी है, उसकी इंसान वसीयत कर रहा है। उसके अलावा अगर किसी नेक काम में कुछ देना चाह रहा है, किसी नेक जगह कुछ देना चाह रहा है कि फ़लाने को इतना दे देना, मेरे माल में से इतना दे देना, तो एक तिहाई तक वसीयत की जा सकती है, बाकी इंसान की अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जो। लेकिन वसीयत की कुछ वारिसों के लिए वसीयत नहीं की जा सकती, एक तिहाई मकदार माल जो है उससे ज़ायद की वसीयत नहीं हो सकती, वो मरते वक्त पता चलेगा कि कुल माल कितना है, उसमें एक तिहाई से ज़ायद की वसीयत नहीं हो सकती। बाकी ये तो मैं शरी लिहाज से बता रहा हूँ, कानूनी लिहाज से उसके कुछ وہ قانونی حیثیت اس کو دینے کے لیے وہیں کے نعام جو یہاں کا جو طریقہ ہوتا ہے کہ اچھا ویل بنائی جائے اس کو انگلش میں لکھا جائے، بعض جگہوں پر تیار بھی ملتی ہیں کہ اچھا ان کو بھر لیا جائے اور ان کو بھرنے کے بعد پھر اس کو دستخط کرایا جائے، گواہ سامنے ہوں اور پھر کسی سے اس کو نوٹرائز جو اس کو لوئر وغیرہ کے ذریعے سے اس پر دستخط کرا لیا جائے تاکہ یہ قانونی حیثیت اس کو حاصل ہو جائے، وہ کوئی کرنا چاہے تو اس کا معاملہ ہے، ورنہ شرعی لحاظ سے تو اتنا کافی ہے کہ انسان لکھ دے کاغذ پہ کہ اچھا یہ ہے میرے طرف سے یہ وصیت ہے. سوال یہ ہے کہ کسی نے زمین خریدی اور خریدنے کے وقت یہ نیت کی تھی کہ اس کو بیچیں گے اور بیچ کر پھر اس کی قیمت سے مکان خریدیں گے، بہرحال جب اس زمین کو بیچنے کا ارادہ ہے تو وہ مال تجارت بن گئی اور اس پر زکوٰۃ ہوگی، پھر اس کے بعد ان پیسوں سے جو بھی کرنا ہو وہ ایک الگ بات ہے. زمین خریدتے وقت مختلف نیتیں اگر ہیں اس کا مطلب ہے کہ پکی نیت بیچنے کی نہیں ہے تو پھر زکوٰۃ نہیں ہوگی. ویل کے بارے میں وہی میں نے بتایا کہ لوئر کے ذریعے سے اگر کرا لیا جائے تو اس کو قانونی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے، تو لکھنے کے بعد لوئر وغیرہ سے کروا لیا جائے، لیکن اس میں یہ ہے کہ لوئر ویسے ہی زیادہ رقم پیسے لے لیں گے، ہمارے ادارے جو ہوتے ہیں ان کے پاس تیار کچھ کاغذات ہوتے ہیں وہ انسان دیکھ لے پڑھ لے اور اس میں کیا کیا انسان کو اس میں شامل کرنا ہے وہ کر لے اور پھر اس کو صرف لوئر کے ذریعے سے صرف دستخط وغیرہ کروا کر فائنل کروا لے تو وہ آسان ہو جاتا ہے. اگر کوئی ٹرسٹ بنا لی جائے اور اس میں زکوٰۃ کی رقم جمع کرائی جائے پھر جیسے جیسے لوگوں کو ضرورت پڑے تو ان کو دیا جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھو اس میں یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ٹرسٹ اگر بنوایا ہے تو ٹرسٹ یہ کیا ان کے پاس کوئی ایسے افراد ہیں جو زکوٰۃ وصول کرتے ہوں؟ مثلا ٹرسٹ جب بنائی ہے تو اس میں ذمہ داروں میں مثلا میں ہوں، ایک اور ہے، تین چار ہم لوگ ہیں، ہم نے ٹرسٹ بنا لی اور ہمیں پتہ ہے کہ فلانی فیملی یا کچھ 10-15-20 یا کچھ افراد ہیں جو غریب مستحق زکوٰۃ ہیں، ہم ان سے کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو تم ہمیں اجازت دے دو کہ ہم تمہاری طرف سے زکوٰۃ کی رقم وصول کریں گے اور پھر ضرورت کے بقدر خرچ کرتے رہیں گے تمہارے مصارف میں اور دوسرے غربا کے مصارف میں. اس صورت میں جیسے ہی ٹرسٹ کے پاس پیسہ چلا گیا تو چونکہ یہ غربا کی طرف سے وکیل کی حیثیت سے لے رہے ہیں تو زکوٰۃ ادا ہو گئی، لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں، لوگوں کو چونکہ مسئلے کی تفصیل نہیں معلوم ہوتی. اور اگر ٹرسٹ ایسا ہے کہ بس انہوں نے آپس میں ٹرسٹ بنایا، کوئی غربا اور مستحقین زکوٰۃ سے انہوں نے کوئی باقاعدہ کوئی اجازت نہیں لی ہے، اپنے طور سے ٹرسٹ بنایا، تو اس میں رقم انسان جمع کرا دے، ٹھیک ہے جمع ہوتی رہی اور جیسے جیسے غربا کو دیتے رہیں گے دینے کے بعد زکوٰۃ ادا ہوگی، ٹرسٹ کے پاس جب تک وہ رقم ہے تب تک زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. سونا اور چاندی انسان کے پاس دونوں طرح کا مال اگر ہوتا ہے، سونا بھی ہے اور چاندی بھی ہے، تو ظاہر ہے کہ جو کم مقدار ہے اس کے لحاظ سے ہم کہتے ہیں نصاب کی مقدار پوری ہو جاتی ہے. سونے چاندی کے لحاظ سے نصاب تقریباً $500 کے قریب بن رہا ہے، تو $500 کے قریب اگر وہ تو اس کو صحیح دیکھنا پڑے گا کہ 20 troy ounce چاندی کی کیا ویلیو بنتی ہے ہر روزانہ کے اعتبار سے، تو بہرحال جو اس کی ویلیو ہے وہ زکوٰۃ کا نصاب ہے، اتنی مقدار اگر ہے یا اس سے زائد ہے تو انسان پر زکوٰۃ لازم ہے، اتنی مقدار سے کم اگر ہے تو انسان پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے. وہ جب ادا کرنے کا وقت آئے گا اس وقت کی قیمت دیکھی جاتی ہے. اور اگر زیور بنا ہوا ہے تو زیور میں پھر ہم یعنی یا تو خود اندازہ کر لیں انسان اصل قیمت دیکھ لے, یا پھر جو سونار وغیرہ ہوتے ہیں جو اس کا کام کرتے ہیں وہ ہمیں بتا دیں گے کہ آج اگر اس کو بیچتے ہو تو اس کی اتنی قیمت آ سکتی ہے, اس سے اس کے لحاظ سے ہم زکوٰۃ کے معاملات کر سکتے ہیں. تو بہرحال 20 troy ounce چاندی سلور, 20 troy ounce سلور اس کی جتنی ویلیو ہوتی ہے اس کے لحاظ سے زکوٰۃ کا نصاب, وہ زکوٰۃ کا نصاب ہوتا ہے. ٹرسٹ کو اگر زکوٰۃ دی اور ان کے پاس یعنی فوراً زکوٰۃ ان کو دینے سے اگر زکوٰۃ نہیں ہوتی, جیسے میں نے دو صورتیں بتائی تھیں, نہیں دینے والے کے گناہ نہیں ہیں, بس یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں تھوڑی تاخیر ہو رہی ہے, لیکن دینے والے کو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. ٹرسٹ یعنی وہی جو سوال واضح ہو گیا کہ ٹرسٹ میں زکوٰۃ دی اور یہ لوگ تھوڑا تھوڑا کر کے آگے غربا اور مستحقین تک دیتے ہیں اور صحیح مصرف میں زکوٰۃ پہنچاتے ہیں, تو بس اتنا ہے کہ زکوٰۃ ادا ہونے میں دیر لگ رہی ہے لیکن زکوٰۃ ادا ہو جائے گی, دوبارہ دینے کی ضرورت نہیں, گناہ بھی نہیں ہے. بس اتنا ہے کہ زکوٰۃ انسان کی زکوٰۃ غربا تک پہنچنے میں دیر لگ رہی ہے, بس اتنا ہوگا جو کہ نہیں ہونا چاہیے. جلدی ادا کر دیں بہت اچھا ہے, دیر لگائیں گے تو بس ادائیگی میں تاخیر ہو رہی ہے, گناہ نہیں ہے اس پر. اچھا, سوال یہ ہے کہ کسی عورت کو حمل ہے تو حمل کے دوران اس کو کیا چیز کی ترغیب دی جاتی ہے یا تاکید کی جاتی ہے, کون سے اعمال کی؟ دو طرح کے اعمال ہوتے ہیں, ایک تو ہماری پرانی عورتیں جو بتاتی ہیں صحت کی حفاظت کے لیے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے اور یہ اس سے احتیاط کرنا ہے اس سے احتیاط کرنا ہے, تو کچھ جو صحت کے لیے چیزیں ہوتی ہیں طبی لحاظ سے کچھ چیزیں ہوتی ہیں, ظاہر ہے سوال کا مقصد وہ نہیں ہے لیکن اس کی بھی توجہ دلانا ضروری ہے کہ بعض عورتیں اس سلسلے میں بڑی کوتاہی کرتی ہیں, اس کی جو ضرورت ہے طبی لحاظ سے جن چیزوں کی ضرورت ہے ان کا بھی اہتمام کر لیا جائے, جو احتیاط کی چیزیں ہیں وہ کر لی جائیں, اور اعمال کے لحاظ سے اصل یہی ہے کہ مسنون اعمال کا اہتمام کر لیا جائے. اس میں تلاوت بھی آ جاتی ہے, تسبیحات بھی آ جاتی ہیں, یعنی انسان اپنے لحاظ سے اپنے اوقات کو پڑھنے میں کچھ تلاوت کر لی, کچھ تسبیحات پڑھ لیں, درود شریف کا اہتمام کر لیا. ماں کی جو عبادات ہوتی ہیں ظاہر ہے کہ عبادت کرنے کی وجہ سے اس کو جو نفع ملتا ہے جو برکات آتی ہیں بچہ بھی ان برکات سے فائدہ اٹھاتا ہے. تلاوت وغیرہ تو ظاہر ہے بہت اونچی چیز ہے, لیکن تلاوت کتنی مقدار ہو سکے, کچھ مقدار تلاوت کے لیے بھی کچھ وقت مقرر کیا جائے, جو صبح شام کی تلاوتیں ہیں سورہ یاسین ہے اور رات کو سورہ ملک ہے, ان صورتوں کا بھی اہتمام کیا جائے. تو وہی ہے تلاوت کا اہتمام ہو, مسنون صورتوں کے علاوہ بھی کچھ تلاوت کا اہتمام کر لے, اس کے علاوہ تلاوت زیادہ دیر کرنا مشکل ہوگا, کچھ تسبیحات وغیرہ کا اہتمام ہو, وہی ہے سنت کے مطابق انسان اپنے اوقات گزارتا رہے تو انشاءاللہ یہ ان اعمال کی جو برکات ہوں گی بچہ بھی اس سے فائدہ مند ہوگا. بچے کی پیدائش کے وقت کیا اعمال؟ اس وقت تو بس بیچاری ماں کی حالت ہی کیا ہوتی ہے, اس وقت اللہ کو یاد کرتی رہے اور دل سے اللہ کو یاد رکھنا وہی بڑی بات ہے, اور زبان سے جو بھی تسبیحات آسانی سے جاری ہو سکیں ان تسبیحات کا اہتمام کر لے, دعا کا اہتمام ہو, اللہ کی طرف دھیان ہو, اور زبان سے جو آسانی سے تسبیحات جاری ہو سکے وہ پڑھ لے. باقی مجربات کی باتیں اپنی جگہ ہیں, یہ تو میں صرف ویسے ہی بتا رہا ہوں فضیلت کے لحاظ سے, مجربات کے لحاظ سے مختلف باتیں ہیں. بعض علماء کی رائے یہ ہے تجربے کے لحاظ سے کہ موطا امام مالک جو ہے حدیث کی کتاب جو سب سے پہلی حدیث کی کتاب صحیح لکھی گئی تھی, ان کے بعد پھر بخاری شریف آئی جو کہ امام مالک تو پہلے کے ہیں, تو موطا امام مالک کے بارے میں تجربہ بہت سے حضرات کا یہ ہے کہ وہ جہاں پر عورت کی ولادت کا وقت ہے وہاں پر اگر وہ اس کو رکھ دیا جائے اس کے سر کے قریب کسی جگہ رکھ دیا جائے تو ولادت میں سہولت ہوتی ہے. یہ سب مجربات کی باتیں ہیں, یہ کوئی فضیلت کی باتیں نہیں ہیں, کوئی ثابت باتیں نہیں, ظاہر تجربات کی باتیں ہوتی ہیں. تو انسان ان چیزوں پر عمل کر لے, بعض چیزوں پر سہولت کے ساتھ کر سکتا ہو تو کر لے, ٹھیک ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ کوئی ایسی, اس لیے کہ مجربات کی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ترغیب دینے کے لیے نہیں ہوتی. انسان اپنے طور سے عمل کر لے تو کر لے, نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.